بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الله کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اس اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ ہے، قدوس ہے اور زبردست ہے اور حکیم. یہ سورہ جمعہ کی آیات تھی، اس کے دو رکوع ہیں. پہلے رکوع کے مخاطب یہودی ہیں اور دوسرے رکوع کے مخاطب مسلمان ہیں. چونکہ اس کے اندر نماز جمعہ کے متعلق مسلمانوں کی ایک کوتاہی پر گرفت کی گئی ہے، اور نماز جمعہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم کرنی شروع کر دی گئی تھی، اور جس واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے وہ بھی ہجرت کے بعد ابتدائی زمانے میں ہوا، اس لیے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو ابتدائی خطاب یہودیوں سے کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے. مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ ابتدائی خطابات وہ ہیں جو سورہ بقرہ میں کیے ہیں. سورہ بقرہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر بھی سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے یہودیوں کو خطاب کر کے آیات سنائی تھی وہ اس میں بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح سے یہ جو صورت ہے اس کا بھی ابتدائی حصہ ہوا ہے جو مدینہ طیبہ کے بالکل ابتدائی دور میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا. اس کے زمانۂ نزول کو سمجھنے سے آسانی سے اس صورت کے پہلے رکوع کا مفہوم سمجھنا. فرمایا گیا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ ہے اور قدوس ہے اور زبردست ہے اور حکیم ہے. تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو زمین اور آسمان میں ہے، خواب و زبان حال سے یا زبان قال سے، اس بات کا اعلان اور اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اور اس کا پروردگار ہر عیب اور نقص اور ہر کمزوری اور خطا خفا کوئی غلطی اس سے سرزد نہیں ہوتی، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، کوئی نقص اس کے اندر. اور وہ خدا بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے اور حکیم. بادشاہ ہے یعنی ساری کائنات کا اکیلا فرما روا ہے، اور قدوس ہے تمام عیوب اور کمزوریوں سے بالکل پاک، مقدس اور منزہ. بادشاہ کے ساتھ جب قدوس کا لفظ آئے گا تو اس میں واضح طور پر یہ مفہوم آتا ہے کہ جس ہستی کو سوورنٹی حاصل ہے بادشاہی کا مقام. یہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں دو باتیں فرمائی ہوئی ہیں, ایک یہ کہ وہ الملک القدوس ہے, بادشاہ ہے جو تمام کمزوریوں اور عیوب سے مبلا ہے, اور دوسرے العزیز الحکیم ہے, ایسا زبردست اور غالب ہے جو حکمت حکیم جامع. ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. بادشاہی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کو یا جو ہستی بھی بادشاہ ہو اس کو اپنی رعیت پر کامل اقتدار حاصل, کسی کو اس کے مقابلے میں چونے چرا کرنے کا حق نہیں, اس کی زبان قانون, کسی کے سامنے وہ جواب دے ہو, کوئی اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا نہیں, اس کا فیصلہ آخری فیصلہ. یہ ہے بادشاہی کا تصور, اور موجودہ زمانے میں بھی جن لوگوں نے بھی پولیٹیکل سائنس پر لکھا ہے انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ جہاں بھی حاکمی ہے اقتدار اعلی بادشاہی پائی جائے گی وہاں لازماً کامل اقتدار, جس کے مقابلے میں کسی کو چون و چرا کا حق نہ ہو, یہ لازمی طور پر. اللہ تعالیٰ کے سوا جس ہستی کے متعلق بھی اس طرح کے کامل اقتدار کا تصور کیا جائے اس کے بارے میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ غلطی سے پاک ہے, کیا وہ بے خطا ہے, کیا وہ بے عیب ہے. اگر وہ بے خطا نہیں ہے پھر اس کو کامل اقتدار حاصل ہو اور اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہو, اور کسی کو اس کے مقابلے میں چونا چرا کا حق نہ ہو, اس کی زبان سے جو نکلے وہ قانون ہو, کوئی اس کے قانون پر نظر ثانی کرنے والا نہ ہو, تو پھر اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں اور کوئی نہیں. یعنی جس کو ایسا اقدار اعلیٰ حاصل ہو اس کو لازماً مقدس ہونا چاہیے, اگر وہ مقدس نہیں ہے تو اس کا اقدار اعلیٰ سراسر ظلم ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں فرماتا ہے کہ وہ بادشاہ مقدس بے خطا بادشاہ ہے جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اور کوئی نقص. دوسری چیز فرمائی گئی کہ العزیز الحکیم, عزیز کہتے ہیں اس کو جس کے حکم کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہ سکتی, جو اس کا فیصلہ وہ لازماً نافذ ہو کر رہے, کسی میں یہ طاقت نہ ہو کہ اس کے فیصلے کی مداحمت کر سکے. یاد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا زبردست ہو کہ جو اس کی مرضی ہو وہ نافذ ہو کر رہے اور کسی میں مداحمت کی طاقت نہ ہو اور پھر وہ نادان ہو, تو اس سے بڑا ظلم دنیا میں پھر کوئی نہیں ہو سکتا. فرمایا گیا کہ وہ عزیز ہے اور اس کے ساتھ حکیم, زبردست ہے اور حکمت والا ہے, نادان نہیں, اپنے اقدار کو اور اپنی طاقت اور یہ زور جو اس کو حاصل ہے اس کو وہ حکمت کے ساتھ استعمال, بادشاہی جو اس کو حاصل ہے تو بے خطا اور بے عیب. انسان بادشاہی کے ساتھ بے عیبی کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ جہاں بھی وہ بادشاہی فرض کرتا ہے وہاں لازمن یہ بھی فرض کرتا ہے کہ یہ خطا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ غلطی نہیں کرتا, فرض کر لیا بڑا الگ غلطی کرتا ہے, لیکن ان کو یہ فرض کرنا پڑا کہ بادشاہ غلطی نہیں کرتا, کہ وہ بادشاہ بھی مانے غلطی کرتا بھی مانے, تو اس کے دوسرے معنی ہے کہ انہوں نے ظالم کو شاہی رکھا اس کا مان رکھا. اللہ تعالیٰ کی یہ دو تعریفیں فرمائی نہیں ہے, یہ کہ وہ ملک کو قدوس ہے, دوسرا یہ کہ وہ العزیز ہے. اب یہ بات کس غرض کے لیے یہاں کہی گئی ہے, یہ تمہید کیوں ہے, وہ آگے کے مضمون سے معلوم, آگے کے مضمون کی مناسبت سے یہ تمہید اٹھائی ہے. فرمایا گیا کہ وہ نبی بعث الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. وہ وہی خدا ہے جس نے امیوں میں ایک رسول خود انہی کے اندر سے مبعوث کیا. یتلو علیہم آیات ہی جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ترا آلے کے یہی لوگ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں پڑے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور دوسرے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں ابھی ان سے آ کر نہیں ملے ہیں ان کے لیے بھی ان کو مبعوث کیا اس نے اور ان کے لیے بھی وہ تزکیے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کا روبل حدیث الحکیم اور وہ زبردست ہے اور حکیم. اب آپ دیکھیے یہ امیین کا لفظ استعمال کیا گیا اس نے امیوں کے درمیان ایک رسول خود انہی میں سے مبعوث. یہودی تمام غیر یہودی لوگوں کو جنٹائل کہا کرتے ہیں اسی کا عمانی لفظ امی ہے. عربی زبان میں اسی مفہوم کو امی کا لفظ ادا کرتا ہے. انگریزی زبان میں وہی مفہوم جنٹائل کر رہا ہے. اس کے معنی صرف ان پڑھ کے نہیں اس کے معنی یہودیوں کے ہاں یہ تھے کہ وہ جاہل ہیں وہ وحشی ہیں ناشائستہ ہیں غیر مہذب ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ مہذب انسانوں کا سفر ہوتا ہو. یہ یہودیوں کا تصور دنیا کے تمام غیر یہودی لوگوں کے لیے تھا اور اسی بنا پر ان کا یہ قول تھا کہ لیسا علینا بالامیین سبیل. خود قرآن مجید نے نافذ کیا امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی غرق نہیں ہے یعنی ہم ان کا مال مار کھائیں کوئی مضائقہ نہیں ہے. یہ امیوں یہ دکھائے ان کے ہاں کے قوانین میں صاف طور پر جو قانون ان کے ہاں باقاعدہ تھے جو ان کی عدالتوں میں نافذ تھے ان کے اندر امی کے اور یہودی کے یا اسرائیلی جس کو وہ کہتے تھے اس کے حقوق الگ الگ ہوتا. اگر یہودی کسی امی کا مال چرا لے تو اس کے لیے قانون اور تھا. کوئی امی یہودی کا مال چرائے تو اس کے لیے قانون اور تھا. امی کا مال چرائے تو اس کے لیے قانون اور تھا. یہودی کا مال چرائے تو قانون تھا. یہ تصورات تھے ان کے. اس کے جواب میں یہ کہا یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں بھلا کہاں یہ امی قوم اور کہاں نبوت اور عالمگیر ہدایت کا مقام یہ رسول ہو ہی نہیں سکتے اور ہمارے سوا کسی قوم میں رسول نہیں آ سکتا اور ہمارے سوا کسی قوم میں کتاب نہیں آ سکتا. یہ ان کے غرور کا حال تھا اور اسی غرور کی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں مان رہے. اس وجہ سے پہلے بطور تمیز فرمایا گیا کہ وہ بادشاہ ہے اور عزیز ہے یعنی اس کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ جہاں چاہے اپنا نبی بھیجے. تم نہیں مانو گے تم اپنی شامت بلاؤ گے تم اس کا خود نہیں بلاؤ گے. اور وہ قدوس ہے ایسا بادشاہ ہے کہ جو غلطی سے مبرہ ہے اس نے اگر امیوں میں ایک رسول بھیجا ہے تو اس نے غلطی نہیں کی ہے تم نہیں مانتے تم غلطی کرے اس کے کام میں غلطی نہیں ہے. وہ زبردست ہے اس کی مزاحمت تم نہیں کر سکتے جس رسول کو اس نے بھیجا ہے اس کی رسالت چلے گی اور تمہاری مزاحمت نہیں چلے گی. اور وہ جو زبردست ہے تو اس کے ساتھ حکیم ہے اس نے حکمت کی بنا پر یہ کام کیا نادانی کے ساتھ نہیں کیا. اس یہ بات کے مضمون سے وہ تنقید یہ مناسبت رکھتی ہے. تو فرمایا گیا کہ وہ بادشاہ اور عزیز جو جس کی مداح جس کے فیصلے کی ملامت نہیں کی جا سکتی وہ ہے جس نے امیوں میں یہ رسول کیا اور یہ سراسر اس کی حکمت ہے کہ اس نے امیوں میں یہ رسول پیدا کیا. اب اس کے بعد اس حکمت کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ وہ کیا حکمت ہے جس کی بنا پر امیوں میں یہ رسول بھیجا تھا. وہ حکمت یہ ہے کہ یہ قوم ضلالت میں پڑی ہوئی تھی اس سے پہلے اور اب تم دیکھ لو کہ وہ رسول کیا کام ہے. یتلو علیہم آیات ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمۃ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات سناتا ہے یعنی یہ قرآن سنا رہا ہے اس کے ساتھ تزکیہ کرتا ہے ان کا یعنی ان کے بگڑے ہوئے اخلاق ان کا بگڑا ہوا تمدن ان کی بگڑی ہوئی معاشرت ان کی زندگی کا برا انجام اس سب کو تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ درست کر رہا ہے. وہ امی قوم جو ضلالت میں پڑی ہوئی ہے وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس نبی کی سے آیات الہی کو سن کر اور اس کے تزکیے سے فائدہ اٹھایا وہ بھی تمہارے سامنے ان کے اخلاق بھی تمہارے سامنے ان کے معاملات بھی تمہارے سامنے. تو وہ تزکیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کر رہے تھے وہ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا. اس قبر علانیہ جو نمایاں فرق تھا جاہلیت کی سوسائٹی میں اور اس معاشرے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے حاصل ہو رہا تھا کہ اس سے زائد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آیات الہی کو سنانے کے ساتھ ان کا تزکیہ کر رہا ہے ان کی زندگی کو پاک. تزکیہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو برائیاں ہوں ان کو دور کیا جائے اور اس کے اندر جو بھلائیاں ہوں ان کو نشو نما. تو تزکیہ کا کام دوہرا کام ہے برائیوں کو دور کرنا اور بھلائیوں کو ترقی دینا. یہ دونوں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی رہنمائی کے تحت آیات الہی کی تعلیمات کے مطابق اس وقت علانیہ ہو رہے تھے اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی عادت نہیں تھی. صرف یہ بتانا کافی تھا کہ دیکھو وہ فقط آیات الہی نہیں سنا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہاں الکتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو تمام کتب آسمانی کے مجموعے کے لیے بولا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سب قرآن مجید کی زبان میں الکتاب یعنی ایک ہی کتاب ہے جس کے بہت سارے ایڈیشن بہت ساری زبانوں میں آتے رہے. چیز ایک ہی ہے ایک ہی تعلیم اور ایک ہی ہدایت لے کر آئی. تو اس لفظ الکتاب کو یہاں استعمال کرنے سے مقصود یہودیوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا کوئی نرالی چیز لے کر نہیں آیا بلکہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اور اس وقت تک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی کتب آسمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں ان سب کا علم وہ ان لوگوں کو دے رہا ہے. جو شخص بھی کتب آسمانی سے واقف ہو وہ بڑی آسانی سے یہ معلوم کر سکتا ہے. آج بھی یہود اور نصارہ اس بات کو مانتے ہیں اگرچہ ایک دوسری زبان میں وہ کہتے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ اس بات کو مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تعلیم لے کر آئے جو تمام انبیاء کی تعلیم تھی اور جو تمام کتابوں کی تعلیم تھے وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا سب کچھ یہود و نصارہ سے چرا لیا. لیکن مانتے اس بات کو ہیں کہ جو کچھ اسلام میں ہے وہ وہی کچھ ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام کتب آسمانی کی تعلیم وہی چرا لیا ہے کہ الفاظ میں جو کہتے ہیں معلوم ہے کہ مال ہوئے. تو اسی چیز کو یہاں بیان فرمایا گیا کہ یہ امی قوم جس کو کبھی ہوا نہیں لگی تھی کتب آسمانی کی اور ان تعلیمات کی اب اس قوم کو اس نبی کے ذریعے سے کتب آسمانی کا علم حاصل ہے. وہی چیز اس قوم کے اندر پھیل رہی ہے جو ساری کتب آسمانی لے کر آئے. اور اس کے ساتھ تیسری چیز چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم ہے. حکمت کی تعلیم کے معنی ہے کہ کسی قوم میں یہ دانائی پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی کے معاملات کو چلانے کے قابل ہیں. یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ ڈیٹیلز میں نہیں آتی، تفصیلات میں نہیں آتی، جزیات نہیں بتاتی، کلیات اور اصول بتاتی ہے، اور بعض بڑے بڑے عام معاملات میں جزی احکام اس غرض کے لیے دیتی ہے تاکہ نشانات راہ متعین ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں وہ جزی ہدایات ہو. اب وہ چیز جو آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ کتب آسمانی کی ہدایات سے اصول اور کلیات اور قواعد کو سمجھ کر روزمرہ زندگی کے پیش آمدہ معاملات کے اوپر ان کا انتباہ کرے اور یہ معلوم کرے ہر موقع کے اوپر کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے، کیا چیز غلط ہوگی اور کیا چیز صحیح ہوگی. یہ وہ حکمت ہے جو کسی قوم کو تربیت سے حاصل ہو. ذہنی اور اخلاقی تربیت سے ایک قوم اس قابل ہو سکتی ہے کہ جس وقت بھی دنیا کا کوئی معاملہ اس کو پیش آئے تو وہ اس کے بارے میں جو اصولی ہدایات خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے اس کو ملتی ہیں ان کے لحاظ سے وہ فوراً یہ رائے قائم کر لے گی کہ اس معاملے میں جو کئی مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں ان میں سے کون سا طریقہ کار وہ ہے جو دین اسلامی کے مزاج کے مطابق ہے اور کون سے طریقہ کار ہوا ہے جو اس کے مطابق نہیں. یہ وہ حکمت ہے کہ جو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو سکھائی تھی، اور اسی حکمت کا یہ نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی امی قوم کے یہ صحابہ کرام جنہوں نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم نہیں پائی تھی، کسی کالج میں نہیں گئے تھے، بہت سے ان میں سے کتاب آج نہیں تھے، ان کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یہ لوگ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کے حکمران بنے اور اتنی بڑی سلطنت کے جو عظیم شان مقائل ان کو پیش آئے ان سب کو انہوں نے کتابیں لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کو ان سب کو اٹھا. یہ وہی حکمت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے معاملات کے متعلق جزی ہدایات نہیں دی کہ کس وقت کیا معاملہ پیش آئے تم کر لینا، بلکہ اصول سکھا دیے تھے اور کچھ روح اسلامی ان کے اندر ایسی اتار دی تھی جس کی وجہ سے جب کبھی زندگی کے معاملات پیش آئے تو انہوں نے بے تکلف اس کا فیصلہ. تو فرمایا گیا کہ یہ اسی کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے ایک امی قوم کے اندر اپنے رسول کو بھیجا اور اس رسول سے یہ کام لیا، اور اس امی قوم کی حالت یہ تھی کہ وہ کھلی کھلی گمراہی میں پڑی، یعنی ایسی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی کہ جو شخص بھی علم اور دانائی رکھنے والا ہوتا وہ ایک نظر اس قوم کو دیکھ کر معلوم کر سکتا تھا کہ یہ سب گمراہی میں پڑے، یعنی اس کی گمراہی کے لیے بیان کی حاجت نہیں، صریح گمراہی. تو جو امی قوم صریح گمراہی میں پڑی ہوئی تھی اس قوم کو اس نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تعلیم ہوتا ہے. وآخرین منہم لما یلحقو، اور جو ابھی آ کر ان سے نہیں ملے ہیں ان کے لیے بھی اس کو رہنما اور حاجی بنا کر اس نے دیا. پھر اس بات کو دوہرایا گیا کہ بہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، اور یعنی اس کا فیصلہ کہ وہ کسی شخص کو نبی بنائے اس فیصلے کو ریوائز کرنے والی کوئی طاقت نہیں، کسی کا یہ زور نہیں ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکے یا اس کو بدلوا سکے یا جس کو اللہ نے رسول بنا دیا ہے اسے رسالت چھنوا سکے، اور وہ حکیم ہے جو کچھ اس نے کیا ہے دانائی کی بنا پائے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا. یہ اس حسد کا جواب ہے جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وہ حسد کی بنا پر یہ کہتے تھے کہ اس جاہل قوم کے اندر اور اس وحشی اور غیر مہذب قوم کے اندر ایک نبی اور ایک رسالت کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے ان کے حسد کا ذکر کیے بغیر کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو اختیار ہے جس کو چاہے اپنا. उसके फजल के तुम ठेकेदार नहीं हो, तुम्हारे इजारे में वो नहीं कि तुम जिसको चाहो फजल दिलवाओ जिसको चाहो न दिलवाओ, अपने फजल का वो मालिक है जिसको चाहता। मसल लगीना हम मिलो तौरा का तुम मलम या मिलू आपका मसल ही हमारे या मिलो ऐसा मसल कौम लगीना कर लगू का आया बिल्ला वल्लाह ला याकिल कौम हुआ। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया था उनकी मिसाल और जिन्होंने उसके उठाने का हक अदा नहीं किया उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिसके ऊपर किताबें लगी। ऐसा मसल कौम लगीना कब लगू गया अल्लाह, बदतरीन मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयात को चुना है। वल्लाह ला याबिल कौम ज़ालिमीन और अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत दे। उनका फख्र यह था कि हम कुतुब आसमानी के हामिल हैं, ये कौम जाहिल है ये उन्नी है इसके अंदर रसूल आने का क्या काम, हम कुतुब आसमानी के हामिल लोग हैं, अगर रिसालत होती तो हमारे अंदर होती इनके अंदर नहीं होती। ये जो उनका फख्र था उसका जवाब उनको दिया गया कि मियां वो तो उन्नी जिनको तुम कहते हो लेकिन तुम जो हामिल किताब बने हुए हो उसके ऊपर फख्र करते हो तुम्हारी मिसाल उस गधे की है जिस पर किताब। जाहिर बात है कि अगर किसी के पास किताब इलाही है और उसके बाद वो उसको नहीं समझता, किताब बगल में दबाए फिर रहा है लेकिन वो उसको नहीं समझता कि उसकी हिदायत क्या है, क्या चीज वो चाहती है और किस चीज से वो रोकती है, किस रास्ते पर चलाना चाहती है और किस रास्ते में इंसान की बर्बादी खराब होती है, तो उसके बाद उसका किताब उठाए फिरना ऐसा ही है जैसे कि गधा किताब उठाए फिर। गधे पर किताब लगी हो तो उसके ऊपर बोझ तो होगा लेकिन उसको ये इल्म नहीं होगा कि इन किताबों में क्या है। ऐसे ही तुम्हारा हाल है कि तुम बोझ को किताबों का उठाए फिर रहे हो और उस पर तुम्हें फख्र है कि हम किताबें उठाए फिर रहे हैं लेकिन दर हकीकत तुमको उस किताब पर कोई इल्म हासिल नहीं है, तुम उस किताब के अंदर कोई बसीरत नहीं रखते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं कि तौरात तुमसे क्या चाहते हैं, किस रास्ते से तुमको रोकती है और किस रास्ते पर तुमको चलाना चाहते। और जब तुम ऐसा ये इसको नहीं जानते तो तुम्हारी मिसाल गधे किसी है जिस पर किताब है। उसके बाद फरमाया कि बेसा मसले कौम लगी है, बदतरीन मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुठलाया। दूसरे अल्फाज में मतलब यह है कि गधे की मिसाल से भी बदतर मिसाल है तुम्हारी। एक तो यह है कि गधे पर किताब लगी हो और उसको मालूम न हो कि किताब वो क्या है, या उसके ऊपर इनकी हालत यह है कि सिर्फ यही नहीं कि उसको नहीं जानते कि वो क्या है, जब वही जो तौरात में जो तालीम थी उसी को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वही चीजें उनके सामने पेश की जिनको वो खुद मानते थे कि ये तौरात की तालीम के मुताबिक हैं, फिर भी उन्होंने उसको झुकला। तो एक तो है नावाकिफ होना, दूसरी बात यह है कि उसके अंदर बसीरत से इतना महरूम होना और उसके अंदर ईमान से और इखलास से इतना महरूम कि या तो वो इस बात को जानते नहीं थे कि कुतुब आसमानी का मंशा क्या है और या वो इतने खबीस थे और इतने बदतीनत थे कि ये मालूम होने के बाद कि ये रसूल वही बात पेश कर रहा है जो हमारी किताबों में, उस रसूल को उन्होंने झुठलाया। आने की हमने वाक्य है, अगर कोई शख्स आपके सामने आकर और दुनिया के किसी कोने से आए आपके सामने आकर वो बातें पेश करे जो कुरान में लिखी नहीं है, उसके बाद अगर आप खड़े होकर उसको झुटलाते हैं तो उसके मानिए कि आप कुरान को झुटला रहे, आप ये कहेंगे कि तेरी ये बातें हक है जो तू पेश कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको ये कहें कि ये तेरी बातें बातें हैं जो तू पेश कर रहा है तो दरअसल जो है आप कुरान का इफ्तार कर रहे हैं क्योंकि वो बात वो कह रहा है कि जो कुरान में बयान की। तो उनका हाल ये था कि जो चीजें तौरात के अंदर थी और उन्हीं को कुरान मजीद में पेश किया जा रहा था उनको उन्होंने झुठलाया, इसलिए फरमाया गया कि गधे से भी बदतर मिसाल है। गधा तो नावाकिफ है लेकिन तुम वाकिफ होने के बाद तुम्हारा हाल ये है कि जो हक तुम्हारे सामने पेश किया जा रहा है उसको तुम झुठला है। तो बदतरीन मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह के हालात को झुठलाया। वल्लाह याजिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं, यानी जो जान बूझ कर हक और रास्ती और इंसाफ के खिलाफ बात करें वो ज़ालिम है, और जो जान बूझ कर ये जुल्म करें फिर अल्लाह ताला का ये तरीका नहीं है कि उनको हिदायत। अल्लाह ताला हिदायत उस आदमी को देता है कि जो राय रात से नावाकिफ हो और इखलास के साथ राय रात मालूम करना चाहे, यानी जो जान बूझ कर हक और रास्ती और इंसाफ के खिलाफ बात करें वो जालिम है, और जो जान बूझ कर ये जुल्म करें फिर अल्लाह ताला का ये तरीका नहीं है कि उनको हिदायत। अल्लाह ताला हिदायत उस आदमी को देता है कि जो राय रात से नावाकिफ हो और इखलास के साथ राय रास मालूम करना चाहे, और इखलास के साथ इस बात के लिए तैयार हो कि जब जाए राय रास उसके सामने पेश की जाए तो बिला किसी तासुब के उसको कबूल कर ले, क्योंकि उसका अपना मफाद इसमें है कि वो राय रास पर चले। लेकिन अगर कोई शख्स राय रास पर न सिर्फ ये कि खुद न चले बल्कि दूसरा उसको पेश करे तो उससे लड़ने खड़ा हो और उसके खिलाफ गलत फहमियां फैलाए और लोगों के अंदर उसको बदनाम करने की कोशिश करे और हर तरीके से उसके रास्ते में कांटे बिछाए तो वो जालिम है। और ये जानते हुए अगर वो ये कर रहा है कि ये सीधे रास्ते पर जाना चाहता है और सीधे रास्ते पर बुला रहा है, उसके बाद जब वो उसकी मुजामत करता है तो इसके मानी ये है कि वो बदतीना थे और खबीस है। फिर ऐसे आदमी को राय रात दिखाना अल्लाह ताला का काम, अल्लाह ताला कोई फर्ज नहीं पड़ी है कि उसके पीछे पीछे उसकी हिदायत दिए फिरे कि ले भाई तू मेरी हिदायत को भूल कर। जब उसको अल्लाह ताला की हिदायत से दुश्मनी और अदावत और वो उस पर जुल्म करने के लिए उतर आया तो फिर अल्लाह ताला ऐसे आदमी को उसी जगह भटकने के लिए छोड़ देता है जिधर वो भटकना लोगों जो यहूदी बने हो, अगर तुम्हारा ये जाम है तुम अल्लाह ताला के तुम ही अल्लाह ताला के वली हो मिन दूनिन नास दूसरे लोगों के सिवा, तमन नबुल मौत है इनकुम तुम साजिकीन तब तो तुमको मौत की तमन्ना करनी चाहिए अगर तुम सच्चे। वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा कद्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और वो हरगिज उसकी तमन्ना नहीं करेंगे अपने उन आमाल की बदौलत जो वो पहले कर चुके हैं। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला खूब जानता है। यहूदियों का यह दावा कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया गया है। नहनु अबनाउल्लाह वअहिब्बाहू उनका कौल था, लन तमस्सनन नार इल्ला अय्यामन मअदूदात, हमको कभी आग नहीं छू सकती, अगर छू भी गई तो चंद रोज। हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के फर्जंद हैं, हम उसको छोड़ के आज भी अपने आप को चोजन पीपल कहते हैं, खुदा की चीता मखलूक और चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहते हैं अपने आप, खुदा की औलाद। यहाँ ये फरमाया गया कि अगर तुम्हारा ये जाम है कि तुम ही अल्लाह के वली हो और दूसरा कोई अल्लाह की विलायत नहीं पा सकता है और किसी को अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं है तो फिर तुम्हें मौत की तमन्ना करनी चाहिए अगर तुम सच्चे। मौत की तमन्ना करनी चाहिए मतलब इसका ये है कि फिर खुदा के पास जाने से तुम्हें भागना नहीं चाहिए, फिर तो तुम्हें तमन्ना करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने खुदा तक पहुंचो ताकि वहां उन्हें नामाज से सरफराज हो जो अपनी चीता मखलूक के लिए उसको उसने मखसूस कर रखी। जो आदमी अल्लाह ताला से कुर्ब रखता हो और फिर वाकई जिसका अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक हो वो मौत से डरता नहीं है, मौत से घबराता नहीं है, उसको उसके लिए मौत ऐसी है जैसे विशाल महबूब का मौका उसको मिल रहा हो, वो कभी मौत से नहीं घबराएगा। वो फरमाया गया कि तुम ये तुम्हारे अंदर भी ये मौत से घबरा क्यों हो, मौत से भागते फिर क्यों हो, मौत का तुम्हें तो और इसके लिए तैयार होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने रब तक पहुंचे। वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा कद्दमत अयदीहिम,
वो हरगिज उसकी तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? इस वजह से कि जो आमाल वो इससे पहले कर चुके हैं उसकी वजह से उनके दिलों में कभी मौत की तमन्ना नहीं है। दूसरे अल्फाज में, जो आदमी दुनिया परस्ती में मुब्तला हो, दुनिया के फवाइद की तलब में गर्क हो, दुनिया के इश्क में मुब्तला हो, ऐसा आदमी कभी मौत के लिए तैयार नहीं हो सकता। मौत के तसव्वुर से गवाह है, मौत के तसव्वुर से भागेगा खुदा के वो मौत के लिए, क्योंकि वो तो दुनिया परस्ती में गर्क है, दुनिया उसे छूट नहीं सकती। उसके लिए मौत विशाल महबूब नहीं है बल्कि हिजर महबूब है। ये जो महबूब दुनिया है उसकी, इसके हिजर के खौफ में वो मरा जाता है, वो विशाल महबूब का तसव्वुर नहीं रखता। वल्लाह अलीम बिज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानता है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाकीकुम थुम्म तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ नबी, इनसे कहो कि जिस मौत से तुम भागते हो वो यकीनन तुमको आकर रहेगी, और फिर तुम उस आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा के सामने हाजिर हो गए जो तुम्हें बता देगा तुम क्या करते हो। यानी मौत से तुम आप कितने ही भागो और कितने ही घबराओ, उसको लाजिमन आना है, और अपने जिन आमाल की बिना पर तुम मौत से घबराते हो भागते हो वो सारे आमाल तुम्हारे रब के सामने पेश होने हैं, वो तुम्हारे सामने रख देगा तो तुम क्या हो।
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے۔ اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے۔ خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ۔
یہ گزشتہ درس میں پہلی بار ایمان لانے والوں کے خطاب ہونے کے باوجود دوبارہ ایمان کا حکم لانے کے حکم ایمان کے حکم کی توجیہ آپ نے یہ فرمائی تھی کہ پہلے ایمان سے مراد زبان کا اقرار ہے، اور پھر ایمان لانے کا کے حکم سے مراد سچے دل سے ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو بظاہر اس سے مومنین کا منافق ہونا ضائع ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے نہ کرنا علامت نفاق ہے۔ اس لیے دوسری بار ایمان کے حکم سے مراد مداومت الگ ایمان لینا چاہیے، جیسا کہ سب مفسرین نے کیا۔ جن صاحب نے یہ بات کہی ہے غالباً ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے تمام تفسیر کی کتابیں پڑھ لی، حالانکہ اگر وہ اس جام میں مبتلا نہ ہوں اور تفسیر کی کتابیں اور دیکھ لیں جو کچھ انہوں نے پڑھی ہیں ان کے علاوہ، تو ان کو معلوم ہو کہ دوسرے مفسرین نے وہ بات بھی کہی ہے جو میں نے کہا، اور یہ بات بھی کہی ہے جو وہ کہیں۔ اصل میں انہوں نے بات پوری طرح سے سمجھی نہیں ہے اور ایک سوال کر ڈالا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر عام مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا، یعنی اے وہ لوگوں کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر مسلمانوں میں شامل، ان کے اندر سچے پہلے ایمان بھی تھے منافق بھی۔ کروڑ اہل ایمان میں دونوں قسم کے لوگ، یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد پھر آمنوا کہنے کا خطاب مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو نہیں تھا کہ جن کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کو معلوم تھا کہ وہ سچے اور مخلص مسلمان ہیں، بلکہ اس کا خطاب ان مسلمانوں کی طرف تھا کہ جو یا تو جو کوئی ایمانی مبتلاح تھے، کبھی ایمان کے منافق کام بھی کر جاتے تھے اور کبھی ایمان کے مطابق کام کرتے تھے، اور یا منافق مسلمان تھے، ریاکار تھے، اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور حقیقت میں مومن نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر عام خطاب کرنے کے بعد ہدایات دینے کا مدعا دراصل یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو گروہ ایسا تھا کہ جو غیر ایمانی میں مبتلا تھا یا منافقت میں مبتلا تھا، اگر خاص طور پر اس کو مخاطب کر کے اے منافق ہو کر کے ان کو ہدایت دی جاتی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ان کے اندر چڑ پیدا ہو، ان کے دل نہیں کھل سکتے تھے اس ہدایت کے لیے جو ان کو دی جا رہی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر کچھ مسلمانوں کو دیکھیں کہ ان کے اندر کچھ مشرکانہ اعمال پائے جاتے ہیں, کچھ مشرکانہ عقیدوں میں مبتلا ہو گئے, آپ ان کو تعلیم دینے کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اے مشرکو تم جو یہ کام کر رہے ہو سارے کے سارے توحید کے خلاف ہیں, ظاہر بات ہے کہ پہلے ہی آپ نے ان کو غصہ دلا دیا, اب اس کے بعد تو آپ کی کوئی بات نہیں مانی. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو جب مخاطب کیا گیا تو یہ کہہ کر نہیں کیا گیا کہ اے منافقوں کی حرکتیں کرتے ہو یا اے ضعیف المان لوگوں کی حرکتیں کرتے ہو, بلکہ اس طرح سے مخاطب کیا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے جنہوں نے مانا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرتے ہیں, قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں, تو اے وہ لوگوں جنہوں نے ماننے کا دعویٰ کیا ہے ایمان لائے, یعنی سچے مسلمانوں کا سر دیا سب محسن کے اخبار ان کو معلوم ہو چکے. ایک سوال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہود موت سے گھبراتے ہیں لیکن مشرق وسطی کے واقعات اس کی تربیت کرتے ہیں, اس سے کیا نتیجہ نکالا جائے؟ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مشرق وسطی میں یہودیوں نے جو ماشاءاللہ بہادری دکھائی ہے وہ کیوں دکھائی, ان کے پاس اتنا سرو سامان فراہم کر دیا گیا ہے کہ ان کو پورا اطمینان تھا کہ ہم کامیاب ہیں, ان کو عربوں کے کیمپ کی اندر تک کی کیفیت کا علم تھا کہ کیا ان کی حالت ہے, ان کو نقل یہ کہ خود ان کا اپنا اندازہ تھا بلکہ امریکہ کا جو محکمہ جل ہے اس سے ایک مائر کو اس جنگ سے پہلے خاص طور پر امریکہ کی گورنمنٹ نے بھیجا یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہودی جیت جائیں گے, یعنی امریکہ کی حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہودی خود ہی عربوں کو مارے, تو اس غرض کے لیے ایک آدمی بھیجا گیا بڑا مائر حق, اس نے جا کر پوری طرح سے حساب لگانے کے بعد امریکی گورنمنٹ کو یہ رپورٹ دی کہ 96 گھنٹے کے اندر یہودی عربوں کو شکست دے دیں گے, یعنی آپ اندازہ کیجیے ان کی کیلکولیشن کا, ان کو اتنا پتا تھا کہ عرب فوج کا حال کیا ہے اور اس کی اندرونی نظم کی کیفیت کیا ہے اور یہودیوں کا جو پلان ہے اس کا بھی ان کو پتا تھا کہ یہودیوں کا نقشہ کیا ہے جنگ, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ نقشہ جنگ کس طرح سے کامیاب ہوگا, تو انہوں نے جیسا اندازہ لگایا تھا ٹھیک اس کے مطابق یہودیوں کو کام کرے گا, اب وہ بہادری کون ہوگا؟ ہوا یہ کہ جب ہوائی طاقت اردو میں جانے کے بعد تو 18 ہوائی جہاز کے کل, جب مصر کی ہوائی طاقت کو اس نے ختم کر لیا, اس کے بعد اپنی پوری ہوائی طاقت وہ اردن و شام کی طرف لے کر آیا اور یہاں آ کر اس نے نیپام بم گرا گرا کر اور اردن کی فوج کو جلایا ہے, تو اس طرح کی بہادری تو کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ہوائی جہاز کے اوپر سے بیٹھ کے نیچے لوگوں پر اطمینان سے آگ برسائیں, اور اس حالت میں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نیچے کوئی طاقت مقابلہ کرنے والی نہیں, اس کا نام بہادری نہیں. ایک سال نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ و ملک اللہ تعالی کی صفات کے طور پر استعمال ہوا ہے, تو کیا اس وقت دار حکمران جو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے ملک فیصل وغیرہ؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو بادشاہی کا حق نہیں, اور جو شخص بھی بادشاہی کر رہا ہے اور جو شخص بھی اپنے لیے بادشاہی کا مدعا ہی ہے اور اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے بلکہ بادشاہی شاہ کہتے ہیں ملک الملوک, یہ بڑا فکر گمراہی ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق, لیکن کسی چیز کے صرف ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ شرک ہے, بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو شخص وہ کام کر رہا ہے اس کے اندر شرک کی نیت پائی جاتی ہے, اگر اس کے اندر شرک کی نیت نہیں پائی جاتی تو مجردہ جو فعل کی وجہ سے اس کو مشرک قرار دیا ہے. اور قرآن مجید میں بھی ملوک کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا. جب لوگوں نے واقعی بادشاہی اختیار کی تو ان کے لیے لفظ ملک قرآن مجید میں بھی استعمال کیا. وہ جالک ملوکن بنی اسرائیل خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تم کو بادشاہ بنایا. بنی اسرائیلی کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ذریعے سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے. تو نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تعلق کو بادشاہ بنایا. تو اس وجہ سے اس کو قطعی طور پر شرک تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ہمیں واقعہ ہے کہ اللہ کی بادشاہی میں کسی اور کا بادشاہ ہونا بالکل غلط اور بے معنی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ بادشاہ نہیں ہے. اگر وہ بادشاہ بنے گی تو فقط ڈرامہ کر رہا ہے, بادشاہی کا ایک ایکٹر ہے, ابھی تک میں بادشاہی اس کو حاصل. یہ کام لکھا ہے کہ عمدہ پیشانی سے ملنا بے شک ملتی ہے, مگر بعض ایسے بھی اثرات ہیں جو بدعتی ہیں اور جو اسلام دشمنی میں فخر محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ دیوب قسم کے ہیں, ایسے لوگوں سے تو الگ تھلگ کرنے کو دل نہیں چاہتا. مختلف لوگوں کے مختلف مراتب ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی کلم کلا دشمنی دین ہیں, ان کے ساتھ خط و تعلق کرنے میں کوئی مراپا نہیں ہے. یہ اپنے بھائی سے کندھا پیشانی کے ساتھ ملنا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, تو اس سے مراد عام مسلمان بھائی ہیں. اب ان کے اندر آپ خاص طور پر جھانک کر اگر سیکھیں کہ ان بھائیوں میں اگر کوئی چور ہے, ان بھائیوں میں اگر کوئی بدماش ہے, اب یہ ان تفصیلات میں آپ کہاں پر ہیں. یہ عام انسانوں سے ملنے کے لیے ایک ہدایت ہے, مستثنا اشخاص کے لیے ان کے حالات کے لحاظ سے الگ الگ طریقے ہیں. یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کے لیے پیجامہ ہے, شلوار کے لیے کیا حد ہے؟ وہ اگر تخلے سے نیچے پہنچے تو یہ غرور کی علامت نہیں ہے. عورتوں کے لیے تخلے سے اتنا نیچے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دلی تک پہنچے, بس تخنا چھک جائے, اس سے زائد کی گنجائش بالکل نہیں. تخلے سے اوپر رکھنے میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ پنڈلی کا کوئی حصہ نہ چھک جائے, اور پنڈلی چونکہ عورت کے لیے خطرے عورت کے حکم میں ہے, اس وجہ سے اگر تخنا تخنے تک چھک جائے تو میرا چاہیے, لیکن تخنے کے نیچے نہیں جانا. اگر کسی تکبر نہ ہو تخنے کے نیچے رکھے تو کیا پھر گناہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, اگر تکبر نہیں ہے تو وہ ایسا کام کیوں کرے جس سے منع کیا گیا. سال نے سوال کیا ہے کہ زکات بتا اور خیرات کے متعلق ایک شبہ یہ ہے کہ اس سے روپیہ لینے والوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, اور خاص عقائدی کو دینی طور پر اور اخلاقی طور پر کتنا ہی بلند کر دیں, پھر بھی بتا اور خیرات لینے والوں کے احساس میں کمزوری کا پہلو موجود رہے گا. آپ اسلامی نظام میں زکات بتا اور خیرات کی اس طرح تشریح کیجیے کہ یہ احساس جاتا ہے. صدقہ اور خیرات حساس انسان کے لیے آئیڈیل معاشی نظام کا حصہ نہیں بنتا. کیا یہ آئیڈیل معاشی نظام ہے کہ کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے, یا آئیڈیل معاشی نظام یہ ہے کہ ایک مشین کے طور پر تمام انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کر دیا جائے اور اس امر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی حاجات میں اس کی مدد کرے؟ بعض لوگ اس کو آئیڈیل نظام قرار دیں. ذرا آگے کے لیے انسانیت کچھ ہی بات جس میں کثیر باقی کارے لگا ہے, کسی آدمی کو کوئی دلچسپی نہ ہو, کسی آدمی سے کوئی ہمدردی نہ ہو, اس صورت میں آدمیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے, مشینیت انسانی زندگی میں داخل ہوتی ہے, اور اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جبکہ کوئی ایسی آفت عام آ جائے کہ جس میں وہ مشینی انتظام جو حکومت نے کر رکھا ہو وہ فیل ہو.
انسان پاپوں مرنے لگے اور کوئی حکومت کا انتظام ایسا موجود نہ ہو کہ جو ان کو راشن پہنچا, یا کوئی حکومت کا انتظام ایسا نہ ہو کہ جو لوگ زخمی ہو گئے ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں یا کسی تکلیف میں چلائیں ان کی تکلیف کے لیے فوراً اجتماعی طور پر انتظام کیا. اس وقت لازمن ضرورت پہ ایک آدمی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام آئے. سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت اس کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہیں ہوگی اگر ایک آدمی کے پاس روٹی ہے دوسرا آدمی بھوکا مر رہا ہے وہ لے جا کر اس کو دے. یعنی اس ضرورت سے کبھی انسان بے نیاز نہیں ہے. لیکن اگر معاشرے میں آپ نے برسوں انسان کو یہ تربیت دی ہے کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے کام آنا یہ کوئی برائی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں بعض اوقات ہے جو سوچ اس بات کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی کوئی معاشرہ ہوا, یہ بھی کوئی بھلائی ہوئی کہ کچھ آدمی خیرات دیں کچھ آدمی خیرات نہیں. اس کے معنی ہے کہ یہ ایک بہت برا کام ہے. جب اس برے کام کی برائی اتنی آپ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے تو کوئی آفت عام جب آئے گی تو لوگوں کے اندر وہ اخلاق موجود نہیں ہوگا جس سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام آ سکے. طرح سے لوگوں کی تربیت بھی آپ نے اس طرح نہیں کی ہوگی. اس لیے ایک آدمی پوچھے گا کہ جب میرے راشن کی روٹی بچی ہوئی میرے پاس ہے تو یہ میرے لیے ہونی چاہیے, دوسرا آدمی جو بھوکا مر رہا ہے یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ اس کو راشن پہنچائے, میرا کام تو نہیں تھا, میں کیوں. تو مشینی انسان بنانے کی کوشش کرنے سے بڑی کوئی دنیا میں منافق نہیں ہے. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سب کی انسانیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی کی مدد کرتا ہے تو دوسرا آدمی جس کی مدد کی جائے وہ اس طرح سے اپنی زندہ کو سن محسوس کرتا ہے. اور اسی چیز کو ابھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ دیتا ہے, اوپر کا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ, اسی لیے بیان کیا. لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ جو آدمی اس میں ذلت محسوس کرے اس کا یہ کام ہے کہ اول تو لینے کی ذلت اس وقت تک برداشت نہ کرے جب تک وہ انتہائی مجبور نہ ہو. دوسرے یہ کہ اس کا کام ہے کہ ہاتھ پاؤں مارے اور اس قابل بننے کی کوشش کرے کہ وہ دینے والا بنے تک بن کے دینے والا. یہ مختلف حضرات نے کوئی درخواستیں دی ہیں, میں تعالیٰ سے دعا کی ہوں صاحب کی ملازمت خطرے میں صاحب مسائل منتلا تعالیٰ کے ساتھ جتانے بتاوے منتلا تقوا کی زندگی بہت کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کے سب سب کو نیکی کی توقع پتا فرمائے سبھی سے بتائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے قائم فرمائے ان آفات سے بھی سب مسلمانوں کو نالے دور کر اور ان ظالموں کو سزا دے دیں مسلمانوں کو مر جاتی ہے ظلم دھارت اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیں آپ سے اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو کفار کے قبضے سے نکال دیں, دیار اسلام کو کفار کے قبضے میں چلے گئے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو ان کے مددگاروں کو جنہوں نے مسلمانوں کا ظلم ڈالا سزا دے دنیا میں بھی دلیل کرے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم.